وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
رمضان شریف آتا ہے تو تاجر حضرات کہتے ہیں رمضان شریف آنے والا ہے، پہلے سے تیاری کر لو، اسٹاک کر لو، ایسا نہ ہو رمضان میں گاہک آئیں اور ہماری دکان سے خالی ہاتھ واپس جائیں. فروٹ والے فروٹ کا بندوبست کر کے رکھتے ہیں کہ مال فریز کر کے رکھ لو. غرض ہر شعبے کا آدمی رمضان شریف کی تیاری اپنے شعبے کے اعتبار سے کرتا ہے. تو جبکہ وہ نیکیوں کا اور تقوی کا موسم ہے، جس طرح سے رمضان شریف میں تاجر کی لوٹ سیل لگتی ہے جس میں کچرا بھی سونے کے بھاؤ بک جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، رمضان شریف میں کچرا بھی سونے کے بھاؤ بک جاتا ہے. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، آخرت کی بھی نیکی کا اور آخرت کی لوٹ سیل کا زمانہ ہے یہ. اجر جب اس کی تیاری کرے تو ہم بھی تو تجارت کر رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ آخرت کی تجارت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یہ وہ تجارت ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یہ بھی تجارت ایسی ہے کہ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچانے والی ہے. دنیا کا نفع عارضی ہے، دنیا کی خوشی بھی عارضی ہوتی ہے. جو خوشی آتی ہے تھوڑی دیر کی ہے، جس طرح سے خوشی عارضی ہے یہاں کا غم بھی عارضی ہے، یہاں کا رہنا بھی عارضی ہے، یہاں کی عیش و عشرت وہ بھی عارضی ہے. چونکہ دنیا عارضی، لہذا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی عارضی ہے، جوانی بھی عارضی چیز ہے، ایک دن کالے بال سفید ہونے والے ہیں. یہ جو سورج کا طلوع اور غروب ہے، سورج کا نکلنا اس کا غروب ہونا، یہ بڑے بڑے جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے، بادشاہوں کو تخت سے اتار کر تختے پہ چڑھا دیتا ہے، غریب کو امیر، امیر کو غریب بنا دیتا ہے. بڑے بڑے طاقت کے نشے میں مست، چاہے حکمران ہو، چاہے قومیں ہوں، چاہے ملک ہوں، ان بدمست ہاتھیوں کو بھی سبق سکھا دیتا ہے، سورج کا طلوع اور اس کا غروب. یہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، پانی کے بعد بڑھاپا لازمی ہے اگر زندگی باقی ہے تو، اور اگر زندگی نہیں ہے تو ویسے ہی ڈپارچر ہو جائے گا، ٹیک آف ہو جائے گا اس کا جہاز آخرت کو بغیر بکنگ کے، یعنی ہمیں بکنگ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی سارا مال تیار ہو کے پروٹوکول آفیسر آئے گا. اب آنے کے دو طریقے ہیں، ایک آنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو 2 بجے پولیس پہنچ گئی چھاپا مارنے، ایک تو آنے کا یہ بھی طریقہ ہے. لہذا گنہگار انسان جب دنیا سے جاتا ہے، میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، کہ جب انسان کوئی دنیا سے جاتا ہے تو 3 رجسٹر میں اس کی رجسٹری ہوتی ہے، 3 قسم کے. ایک رجسٹر تو کافروں کا ہے کافرانہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرما دی، تبھی تو مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوگا، جس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوگا وہی اس مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. اور میرے شیخ کے ساتھ ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ اشرف المدارس کے محتمم بھی، انہوں نے سنایا کہ جب قیامت آئے گی، جب پانی ہر طرف ہوگا تو تمام مسجدیں بہتی ہوئی آپس میں مل جائیں گی، اوپر نہیں آئے گی، مساجد جو ہے وہ آپس میں مل جائیں گی تمام. حضرت جس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، جس کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے وہ مسجد میں بھی آ سکتا ہے، اور جس کے پاس وہاں کا ٹکٹ نہیں ہے وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اتنی بڑی دولت ایمان کی، اتنی بڑی دولت مفت میں اپنے کرم سے عطا فرما دی. ہم میں سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں عبداللہ کے گھر پیدا کرنا، مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا. کیوں جناب، کسی نے سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور پھر اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو اسی کا تو نتیجہ ہے کہ ہم ادھر مسجد میں حاضر ہیں، الحمدللہ. میرے پیارے دوستو، ایک جب بندے کا کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو تین رجسٹر بنتے ہیں. ایک رجسٹر عرض کیا کہ کافرانہ ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے لیکن بتانا ہے، اور دو رجسٹر مومنانہ ہے. ان دو رجسٹروں میں سے ایک رجسٹر ہے فاسقانہ اور ایک رجسٹر ہے عاشقانہ. فاسقانہ یعنی مومن تو ہے، مومن ہے لیکن گناہگار مومن ہے، یہ جنت ضرور جائے گا. گو تھوڑا دیر سے صحیح. اور ایک رجسٹر ہے عاشقانہ، کہ اللہ تعالی کے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. میرے مرشد کا شعر ہے کہ دنیا کے تعلقات میں بھی اپنے اللہ کو، اپنے پالنے والے کو، اور اپنے محسن حقیقی کو، اور رزق دینے والے اس رزاق کو نہیں بھولے. بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، یعنی ہمارے دل کے تقاضے ہمیں بھی کہتے ہیں حسینوں کو دیکھ لو، یہ گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو. لیکن عاشق کا کیا کام ہے؟ بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، لیکن تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، ان حرام خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے جو خوشی آ رہی ہے اس راہ پر بند باندھ دیتے ہیں، اور اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے. یہ اللہ کے عاشق اور باوفا اور وفادار بندے ہیں، اور یہ ان کا رجسٹر ہے عاشقانہ. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی اور ولایت کو فرض فرمایا، یعنی جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بننا بھی فرض ہے. اس دوستی کا، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا جو مٹیریل کہ کس چیز سے وہ اللہ کی دوستی تیار ہوتی ہے، وہ ترکیب کیا چیز چاہیے اس کے لیے، اجزاء، وہ دو چیزیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک، خوب غور سے سنو، کہ اللہ کے جو ولی اور دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو آخرت کی ہولناکی کا کوئی خوف نہیں ہے. اس وجہ سے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگ آخرت کا تذکرہ اتنے مزے سے کرتے ہیں جیسے اپنے نانا جی کے گھر جانا ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. موت کا تذکرہ، اور آپ ایسے مزے سے کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، فارمولہ یہ ہے کہ ہر آدمی آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. آبادی سے سنسان علاقے میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. جس نے زندگی بنسوٹ اور پاکستان چوک میں گزاری ہو اس کو تو گلشن اقبال میں بھی مزہ نہیں آئے گا. چی جائے گا سپر ہائی وے پر رہے وہ، کیوں؟ بھرا پورا ماحول ہے. جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو انسان کو اس سے ذرا کمتر میں جاتے ہوئے عجیب لگتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے. کیوں صاحب آپ نے اپنی چیئرمینی سے دستبردار ہو گئے؟ ہاں اچھا بیٹھ جائے نا اگر سہولت ہے تو. یہ چیئر پہ جو بیٹھے وہ چیئرمین ہے، اور دیکھیے ان کو اپنی چیئرمینی سے دستبردار ہو گئے، ورنہ کرسی کون چھوڑتا ہے بھائی. تو ہر آدمی فرمایا کہ آبادی سے ویرانے میں جاتے ہوئے گھبراتا ہے. تو ان بزرگ اللہ والے نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا کو تو آباد کیا لیکن آخرت کو ویران کیا، تو ظاہر بات ہے ان کو آخرت میں جاتے ہوئے تو تکلیف ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی محبت اور تعلق سے اپنی آخرت کو آباد کیا وہ دنیا کو ویران کیا. اور دنیا سے مراد یاد رکھیے گا ہر وہ تعلق، دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے مراد ہے کہ ہر وہ تعلق جو ہمیں اللہ تعالی سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور وہ تعلق جو اللہ کی رضا خوشی کے ہیں اس کو دنیا نہیں کہتے، اس کو یاد رکھیے گا. لہذا بیوی دنیا نہیں ہے. ہاں اگر وہی بیوی کہے ٹی وی لے کر آؤ تو بیوی سے کہے ارے بیوی کے ہوتے ٹی وی کی کیا ضرورت، کیا خبرنامہ کیسے دیکھیں گے؟ کہ لو تو کس لیے بیٹھی ہے، ساری خبریں تو بیوی دے گی، جب بیوی دے گی تو ٹی وی کی کیا ضرورت ہے؟ کس کے یہاں بچہ ہوا، کس کی شادی ہونے والی ہے، کس کے کتنے بچے ہیں، کس کے یہاں کون آیا کون گیا، کس شادی میں کتنے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، سب پتا ہے اسے. اپنی زکات ادا کرنے کی تاریخ یاد نہیں ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ فلاں کے جو تینوں بچے ہوئے کون کون سے دن پیدا ہوئے تھے، اتنا پورا یاد ہے. زکات کی تاریخ یاد نہیں ہے لیکن زکات کا حساب انگریزی تاریخ سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ عربی تاریخ جو چاند کی تاریخ ہے اس سے کرنا چاہیے. چاند کی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کے ذمے ہے. لیکن عجیب ہے جون جولائی تو ہمیں یاد ہے لیکن رجب شعبان ہمیں نہیں پتا ہوتا. پوچھ رہے تو بھائی آپ کون سی تاریخ کو اسلامی تاریخ سے پیدا ہوئے تو الا ماشاءاللہ کوئی بتا سکے. ہاں کوئی اگر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوگا وہ ضرور بتا دے گا، یا جماد الثانی کی 11 یا 27 رجب کو وہ بتا دے گا. یعنی پورے سال میں ہر مہینے میں چند تاریخیں جو یاد رہ سکتی ہے. 27 رجب خوب یاد، 15 شعبان خوب یاد ہے کیونکہ حلوے کا دن ہے نا. لا حلوہ ولا قوہ، یعنی بغیر حلوے کی قوت نہیں ہے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، 15 شعبان کی رات ایک مبارک رات ہے، شیطان نے عجیب کام کیے سکھائے، دو کام کیے. اس دن فرشتے گھومتے ہیں، عام حالت میں بھی ہوتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلس ہو، بیان ہو، درس و تدریس ہو، نیک لوگ آپس میں بیٹھے ہو، اللہ کی محبت کی بات دو آدمی بھی کر رہے ہیں، فرشتے وہاں آ جاتے ہیں کیونکہ تلاش کرتے رہتے ہیں پورا سال. سب 15 شعبان کے لیے خاص نہیں ہے، پورے سال کا ان کا صبح شام کا معمول ہے فرشتوں کا. اور جہاں کوئی ذکر کا حلقہ ملتا ہے فرشتے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی آؤ. فرمایا کیا فرشتوں کے آنے کا موقع ہے؟ اب 15 شعبان میں دو کام سکھائے، ایک خارجی ایک داخلی. ایک فورن منسٹری ہوتی ہے، ایک انٹیریئر منسٹری ہوتی ہے. داخلی خارجی کام کیا سکھایا؟ کہ 15 شعبان کو پٹاخے پھاڑنا، फुलझड़ी, रानी बम, और वो एक रगड़ने वाली चीज को क्या बोलते हैं, चलो वो रगड़ते हैं तो उससे आवाज भी पैदा होती ना, पटाखा एक होता है, चलो सब समझते तो है ना, मतलब तो समझते हैं। अजीब बात यह है कि अच्छा एक बात बताइए, आप में से अगर हमारा बच्चे, हम एक अपने बच्चे को 100 रुपए दे और वो बच्चा 100 रुपए को आग लगा दे, बाप क्या करेगा बताओ भाई, क्या करेगा, पिटाई करेगा, ऐसा ही है कि नहीं, क्यों जनाब, करारदार मंजूर है। लेकिन अजीब बात है, उसी पैसों से वो पटाखा खरीदता है और आग लगाता है, हम उसे कुछ नहीं कहते, बल्कि बच्चे को खुद देते हैं कि बेटा जा, मैं राजा हूं, रानी बम लेके आ, अपने हाथ से बाप दिलाता है, क्या अजीब बात है। यानी उससे भाई बम फाड़ो या पैसों को आग लगाओ, एक बात है ना, क्या फर्क है, वो भी तो पैसे को फूंक रहा है। और कितना अजीब होता है कि यानी दिल के मरीज सोने वाले उसको ऐसा लाजिमो मलजूम कर दिया कि शबे बरात, शबे बरात ही बोलते हैं ना, शबे बरात पटाखे के बगैर नामुकम्मल है, अनी बम फला बम पटाखे और वो अनार, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। और फिर एक तो बड़े मजे की चीज, क्योंकि अपने बचपन में देखिए ना, अब तो नजर नहीं आती है वैसे, वो छोटा सा डब्बा टीन का सुराख करके उसमें कार्बाइड डालकर थूक डाल के हिलाया, फिर उसको आग लगाई। पुराने लोग जानते होंगे, नए लोगों ने तमाशा नहीं देखा होगा, क्यों जनाब, जैसे कलई करना नए लोगों ने नहीं देखा, ये पुराने का तमाशा है। तो क्या अब वो, अब शैतान ने इस काम पे लगा दिया कि इबादत ये करो कि पटाखे फाड़ो, उसको इतना लाजिम बना दिया कि उसके बगैर शबे बरात का तसव्वुर नहीं है। अजीब बात, अब वो गंदक की बू, बारूद की बू हर तरफ फैली, जहां बदबू होते वहां फरिश्ते आते हैं जनाब, गए ना, एक काम तो ये क्या है, खारिजी काम। एक काम और किया, हलवा खाओ, चने का हलवा, सूजी का हलवा, दाल का हलवा, फला हलवा, और थोड़ा ना खाना, तमाम फ्लोर भरना, बेसमेंट से शुरू करना, ग्राउंड फ्लोर, मेज़नाइन फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टॉप फ्लोर तक भरना। जब इतना हलवा खाएगा तो बलवा नहीं मचेगा, फिर बलवा भी कैसा, अब फिर पटाखे शुरू, पहले पेट में गंदक पैदा होगी, फिर पटाखे मारेगा। तो देखा आपने शैतान ने कैसे कामों पे लगाया, हलवा ठुसाया, उधर बार पटाखे फटवाए, दबा दब फायरिंग करो। वो जैसे एक आदमी किसी जाली पीर से बैठ था, तो उसने अपने किसी से कहा कि यार हमारे पीर साहब जो ना बड़े, चलो मैं कहा अच्छा चलते। अब वो आया तो नमाज का वक्त था, पीर साहब ने नमाज पढ़ाई तो उनकी थोड़ी सी हवा खुल गई, वही पटाखा मारा, लेकिन हल्के दर्जे का था, नमाज नहीं तोड़ी, जारी रखी। खैर मुलाकात ही बैठे, उसके बाद जब जाने लगे, हर आदमी पूछता है भाई यार कैसे लगे, कहते यार क्या बात है तुम्हारे पीर साहब की, गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मंजिल पे पहुंचा के छोड़ी। इस काम में शैतान ने लगा दिया। और कहते क्या है अजीब, यानी रिवायत क्या लेकर आते हैं, रिवायत ये लेकर आते हैं कि गज़वा उहद के अंदर जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, तो हजरत उवैस करनी जो यमन में थे, अपनी मां की खिदमत की वजह से हाजिर ना हो सके, उनको मालूम चला तो उन्होंने अपने दांत तोड़ दिए, और चूंकि पता नहीं था कौन से दांत है, तमाम दांतों को तोड़ दिया, तो उनकी मां ने हलवा पकाया। ये रिवायत पेश करते हैं, मैं इस रिवायत पर बात नहीं करता कि यह सही है या गलत, लेकिन आप सब इतना सोच लें कि गज़वा-ए-उहद जो है वो शव्वाल के महीने में हुआ है। कौन से महीने में, शव्वाल के। तमाम तारीखों की किताबें आप देख सकते हैं, शाबान में नहीं, शव्वाल में हुआ। यानी हम लोग कितने होशियार हैं, غزوہ احد ہوا شوال میں اور حلوہ دو مہینے ایڈوانس کھاتے ہیں، دو مہینے پہلے حلوہ ایڈوانس میں کھا رہے ہیں۔ میں روایت پر بات نہیں کر رہا ابھی کہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے، محدثین سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اتنی کتنی عجیب بات ہے، غزوہ احد ہوا شوال میں اور حلوہ کھا رہے ہیں دو مہینے پہلے ایڈوانس، ایڈوانس جنت ہی ہم لوگ۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یدخلوا اہل الجنتی جنتا، کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، کیسے؟ جردن مردن مکحلین، یعنی مجرد ہوں گے، مثل امرت، یعنی ان کے داڑھی مونچھ کچھ نہیں ہوگی، جنت کے اندر کوئی بال وغیرہ نہیں ہوں گے، اور آنکھیں کجلائی ہوں گی، بغیر بیوٹی پارلر کے آنکھوں میں کاجل اور سرما لگا ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عین الذبی جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں، کہ کون اس کو سرما لگاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بس ایسے ہی جب جنت ہی جنت میں داخل ہوں گے، داڑھی مونچھ نہیں ہوگی اور آنکھوں میں سرما لگا ہوگا۔ پھر ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان عورتیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورتیں حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی۔ فرمایا کہ عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا کہ بعبادتہن وبصلاتہن، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، بچے پیدا کرنے کی تکلیفیں، شوہر کے ناز اٹھا رہے اس کی تکلیفیں، اس کی وجہ سے البس اللہ تعالی نور عبادتہن علی وجوہہن، اللہ تعالی ان کے چہروں پر ان کی عبادتوں کے نور کو ڈال دیں گے، جس سے ان کا نور، میرے مرشد فرماتے ہیں، یہ روایت جب پڑھائی تو فرمایا اس سے ان کا نور ایکسٹرا مستزاد ہو جائے گا، حوروں سے زیادہ۔ الہ آباد کے اندر جب حضرت یہ حدیث شریف پیش کی تو ایک بڑے محدث، ان کی گھر والی بھی یہ بیان سن رہی تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر، بڑے محدث ہیں ہندوستان کے، ان سے کہا کہ اتنا بڑا مولوی بنتا ہے تو، آج تک تو نے یہ حدیث شریف نہیں سنائی، دیکھ کراچی سے مولوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے ہمیں سنائی ہے، چل ان کی دعوت کرنی ہے، ناشتہ کھلانا ہے۔ اس نے فرمایا اگر اپنی بیوی سے تگڑا ناشتہ چاہیے تو یہ روایت جا کے سنا دو، اگر بیوی کم حسن میں ہو تو اس کو سمجھو اسٹیشن کی چائے ہے، چائے تو نہیں ہے لیکن نزلہ زکام سے تو بچا لے گی، ارے نیک اولاد مل جائے اس سے اور کیا چاہیے؟ جو حسین عورتیں کیا وہ بڈھی نہیں ہوتی؟ کیا ان کا حسن نہیں بگڑتا بڑھاپے سے؟ برابر ہے، اس لیے ان کے حسن کی وجہ سے ان کو تانا نہ دے کہ تو ایسی یا ویسی ہے۔ دیکھو نا اگر کوئی بیوی شوہر کو بول دے ذرا جناب بھی اپنی شکل دیکھ لے، خوب رہیوں کو چاہتے ہیں اسد، آپ کی صورت تو دیکھا جائیے، ذرا آپ اپنا حسن بھی تو دیکھ لیں کہ سر سے تھوڑا سا ٹوپی پیچھے کھسکائی تو چاند نظر آنے لگا، ہلال احمر، تو ذرا اپنا حسن بھی تو دیکھنا چاہیے۔ تو لہذا اس کو برداشت کرے، سوچ لے کہ اپنی بیٹی اگر کم حسین ہوگی اور اس کا شوہر اس کو پیار کرے گا، ہمیں کتنی خوشی ہوگی۔ لہذا اس کو یہ نہ دے کہ حسن کیسا ہے، مطلب سے کام سے کام رکھے۔ اور باقی رہی دنیا، یہ عارضی ہے، جنت میں جائیں گے تو حوروں سے زیادہ حسین ہوں گی، لیکن ڈنڈا لے کے وہاں بھی کھڑی رہے گی۔ کی ملومت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، بیان میں فرمایا کہ ایک مسلمان کو کم از کم 70 حورے ملیں گی، تو ایک دیہاتی جو ہے وہ شامیانہ عورتوں کا لگا ہوا تھا، پردے کا انتظام تھا، وہاں سے آواز لگائی اپنی بیوی کو، اس کا نام تھا فاطمہ، اور دیہاتی لوگ نام بگاڑتے ہیں نا، تو اس نے کہا ارے سنتی ہے فاتح، یہ مولوی کیا کہے؟ مولوی یہ کہتی ہے، یہ کہے ہے کہ ایک مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی. اب مولوی کو کوئی بتائے ایک فاتح تو سنبھالی نہیں جاتی, 70 کو کہاں سے سنبھالیں گے. وہ جو حدیث شریف ہے یدخلوا اہل الجنت جنتا, الحمدللہ یہ جنریٹر بند ہوئے نا ذرا کچھ, یدخلوا اہل الجنت جنتا جردن مردن مکحلین, کہلے جنت جنت میں داخل ہوں گے کیسے, بالکل امرت فریش. 17-18 سال مثال ہے ایک لے لے, اور کمال شباب ہوگا. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو جنت میں داڑھی مونچھ نہیں ہوگی, دنیا میں رکھ لو, ایڈوانس جنتی مت بنو. اس بات پر یاد آئی تھی کہ ایڈوانس میں حلوہ 2 مہینے پہلے کھا لیتے. اور پھر کتنی عجیب بات ہے, ایک بات تو ہو گئی نا کہ حلوہ کھایا 2 مہینے ایڈوانس میں, یعنی شوال میں غزوہ احد, اور حلوہ کب کھا رہے, شعبان میں, 2 مہینے ایڈوانس. اور پھر دوسرا کام دیکھیے کتنے ہوشیار ہیں ہم لوگ, دانت توڑتے نہیں حلوہ کھاتے. کہ اگر وہ روایت پہ میں نے کہا نا, میں روایت پہ کلام نہیں کروں گا کہ روایت صحیح ہے یا غلط, میں اس پر ابھی بات نہیں کر رہا. آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ احد شوال اور شعبان کی ملانا, اسی سے پتہ چلتا ہے روایت کیسی ہے. لیکن اگر روایت ٹھیک بھی ہے تو 2 مہینے ایڈوانس نمبر ایک کام, اور دوسرا کام کیا, دانت بھی تو توڑے تھے, دانت توڑتے نہیں حلوے کھاتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یعنی کیا عجیب بات ہے, حدیث شریف کے ایک جز پر ایمان لاتے اور دوسرے جز پر ایمان نہیں لاتے. حلوہ کھانا مزیدار چیز تھی, حلوہ کھانے میں پیش پیش اور نعرہ بھی لگا رہے لا حلوہ ولا قوہ, اور دانت نہیں توڑتے. تو میرے مرشد فرماتے کہ وہ جو تھا کہ نور فرشتے آتے, لیکن ہم نے یہ دونوں چیزوں کا شیطان نے اس چکر میں مبتلا کر کے, ایک تو پٹاخے خارجی اور دوسرے پٹاخے داخلی, حلوہ کتنا ٹھوسا کہ اندر ہی اندر کیمیکل پروسیس شروع ہو گیا, اب کیمیکل بم دبا دب چھوڑ رہے ہیں. اب یہ عبادت کیا کرے گا, یہ شخص جو اتنا ٹھوسے گا وہ عبادت کیسے کرے گا. اس لیے جس آدمی کو فجر میں اٹھنا ہے وہ 2 کام کرے, نمبر 1 کام یہ کہ رات کو جلدی سوئے, اور نمبر 2 کام یہ کہ رات کو کھانا ہلکا کھائے, پیٹ بھر کے نہ کھائے, ہلکا کھائے. پیٹ بھر کے تو دن میں بھی نہیں کھانا چاہیے, تھوڑا سا بھوک رکھے. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھو, اتنی اچھی عمدگی سے نماز پڑھے کہ شاید اس کے بعد نماز کا موقع نہ ملے. ہم یہاں تو عمل نہیں کرتے, کھانے پہ عمل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آخری اس کے بعد کھانا ملے گا نہیں ملے گا, آخری کھانا سمجھ کے کھا لو بس, اتنا کھاتے ہیں بس. لہذا جس آدمی کو فجر میں اٹھنا ہے وہ 2 کام کرے, ایک تو یہ کہ کھانا ہلکا کھائے, رات کا کھانا, اور اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو صبح کے وقت کھائے, کیونکہ صبح کا کھایا ہضم ہوتا ہے اور رات کا کھایا ہضم نہیں ہوتا. اس لیے رات کو کھانا کھانے والے اکثر صبح ناشتہ نہیں کرتے, صحیح ہے نا بھائی, ایسا ہی ہے نا. وجہ کیا ہے کہ وہ کھانا تو اپنی جگہ رہتا ہے, ذرا رات کا کھانا ہلکا کھائے اور صبح کا ناشتہ بھلے تگڑا کر لے, کیونکہ سورج کی گرمی سے بھی وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے. یہ طبی بات ہے. تو جس آدمی کو فجر میں اٹھنا ہے وہ 2 کام کرے. ہونا تو چاہیے تھا کہ مسلمان جو ہے تہجد کے لیے اٹھتا, مسلمان کی تو یہ شان تھی, صحابہ کی جیسے شان. اللہ اکبر, قرآن پاک خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طائفہ, ایک جماعت ہوتی تھی جو آپ کے ساتھ تہجد پڑھتی تھی. تو ان کی یہ شان تھی کہ جب صبح ہوتی تھی تو استغفار کے ساتھ صبح ہوتی تھی. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, صبح ہوتی تو استغفار کرتے ہوئے پائے جاتے. حالانکہ رات بھر کیا کیا, کہ کوئی گناہ کیا. اس لیے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ, کہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں,
یہ اس میں موصول بلاغت کے لیے آتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، ایسے عاشق ہیں ہمارے. لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ قلوبہم وجلہ، کہ ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے. تو ہماری ماں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا یہ اس لیے ڈرتے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا انہوں نے زنا کیا ہے؟ ایسرقون، کیا یہ لوگ چور ہیں یا انہوں نے زنا کیا یا کوئی گناہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہ یہ چور ہیں نہ زانی ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں. ان کا خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا خوف ہے، وہ خوف یہ ہے کہ پتہ نہیں میرے محبوب کیا یہ قبول بھی ہے کہ نہیں، یہ عاشقانہ خوف ہے. جیسے انسان کسی بڑے آدمی کی دعوت کرتا ہے، معزز آدمی، تو آخر میں کہتا ہے معاف کیجئے گا، کوئی بات آپ کی طبیعت کے مزاج کے خلاف اور آپ کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکے، ہم معافی چاہتے ہیں. حالانکہ وہ میزبان بھی کہ مہمان خوش ہوتا ہے کہ اس نے اتنا اکرام کیا، لیکن میزبان کی سعادت مندی ہوتی ہے کہ وہ اسی کا اظہار کرتا ہے کہ خدمت کا حق ادا نہ کر سکے آپ کی. وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات، مان لو شیخ کو بلایا، کسی بڑے عالم کو بلایا، ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو اور ان کا حق ادا نہ کرے، وہ ڈرتا ہے. اور یہ ڈرنا عظمت کی نشانی ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہی ہے. اس سے احضار ہوتا ہے ان کو کہ دے بھی رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں. یہی تو عاشق ہے بھائی. رضا اللہ تعالیٰ نے جب اس رجسٹر میں انٹری ہونی ہے عاشقوں کا، تو ہم اس کی فکر کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی رجسٹری اس رجسٹر میں کرائیں، عاشقوں کی فہرست میں. میرے مرشد کا شعر ہے، عاشقوں میں میرا نام، عاشقوں میں میرا نام لکھا جائے گا گر اپنے اعمال پر ندامت رہے. ارے گناہ پر ندامت ہونا یہ تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن عاشقوں کا کمال ہے، کیا کمال ہے؟ کہ نیک اعمال پر بھی ندامت ہے. دیکھو صحابہ کی شان دیکھیے، رات بھر عبادت کر رہے ہیں، صبح اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اور اس میں اب کوئی کہے کہ نیک اعمال پر ندامت کیسے؟ دیکھیے ہر نماز کے بعد ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین مرتبہ پڑھتے ہیں نا جی، یہ سنت ہے. کیوں سکھا دیا؟ اس لیے سکھا دیا کہ اے اللہ ہماری نماز آپ کی عظمت کے شایان شان نہیں ہے، لہذا آپ کی عظمت میں جو کمی ہے اس کو معاف فرما دیجیے. اس لیے گناہوں پر تو ندامت یہ تو ضروری چیز ہے، فطری بات ہے، لیکن عشق کی علامت تو یہ ہے کہ نیک اعمال پر بھی ندامت ہو. یہ کمال ہے، یہ عاشق کو لوگوں کا کام ہے. اب رہی بات کہ یہ عاشق کیسے بنے، اس کے لیے یہ موسم ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر تاجر رمضان شریف سے پہلے تیاری کرتا ہے، بھائی رمضان شریف آنے والا ہے، تیاری کر لو، اسٹاک کر لو مال. ہر آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس حساب سے پہلے سے تیاری کرتا ہے. باپ ہے گھر میں تیاری کرتا ہے، بچوں کو کپڑے دلانے، چلو بھائی پیسہ ایسا جمع کر لو، عید کے کپڑے دلانے ہیں، کتنی تیاری. ہر آدمی، ہر فیلڈ کا آدمی اپنے اعتبار سے تیاری کرتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، جو لوگ اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں وہ بھی ذرا تیار ہو جائیں کہ عاشقی کا موسم آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عاشقو، ابھی تمہارا عشق ہے کیسا؟ غلامی کا عشق. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تمہاری غلامی کا عشق ہماری دوستی کے عشق سے تبدیل ہو جائے. ایک عاشق ہے، عاشق ہے غلام ہے، ایک عاشق ہے دوست ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ عاشق غلام اور عاشق دوست میں فرق ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم عاشق تو ہیں لیکن غلام عاشق نہ رہے بلکہ دوست عاشق بن جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موسم بنایا. اور عجیب انداز دیکھیے، میرے پیارے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پیش کرنے کا عنوان کتنا پیارا ہے، کیا مزیدار ہے، تسلی ہے. اب روزے کے نام سے ہی گھبرا جائے گا، جیسے ایک آدمی نے زندگی میں پہلی دفعہ روزہ رکھا، روزہ رکھا 10 بجے، تو بیٹے سے پوچھا ہاں بیٹا سورج غروب ہوا، سورج ڈوبا؟ اس نے کہا نہیں ابا ابھی تو ٹائم ہے، مغرب میں ڈوبے گا. ایک گھنٹے بعد پوچھا ہاں بیٹا دیکھ سورج ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ ہر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد پوچھتا، اب دو تین بجے تو وہ نڈھال ہو گیا، تب اس نے کہا لگتا ہے مجھے ڈوبا کے ہی ڈوبے گا. انسان کو خوف ہوتا ہے کہ صاحب روزہ رکھوں، ارے کتب علیکم الصیام روزے فرض کر دیے گئے، رمضان شریف آ رہے. میرے مرشد نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مولوی صاحب ایک گاؤں میں گئے، وہاں جا کر تقریر کی، بھائی صاحب رمضان آنے والا ہے، روزہ رکھنا ہوگا، صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہوگا اور پیاسا، نہ کھانا نہ پینا. رمضان شریف آ رہے ہیں، دیہاتیوں نے پوچھا مولوی صاحب کہاں سے آئیں گے؟ یہ مغرب کی طرف سے آئیں گے، چاند نکلتا ہے نا مغرب کی طرف. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پر تبصرہ ہوگا. یار یہ تو دو کا چاند ہے، یہ تو تین کا چاند ہے، فلاں چاند ہے، یہ فلاں چاند ہے، یہ تبصرہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور چاند کا مسئلہ اتنا آسان ہے، نظر آیا روزہ رکھو، نظر نہیں آیا چھٹی ختم، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر مطلب صاف ہے، مغرب کیونکہ مغرب میں ہوتا ہے نا چاند، اگر مطلب صاف ہے یعنی بادل وغیرہ کچھ نہیں، بالکل صاف ہے، ایک شہر کی آبادی، ایک جگہ کی آبادی ایک لاکھ کی ہے، تو دو آدمیوں کو کیسے سر چاند نظر آیا؟ تو لگتا ہے انہوں نے مغرب میں نہیں دیکھا، کہیں فلیٹ میں دیکھ لیا، کہیں اور دیکھ لیا جناب. تو جب مطلب صاف ہے تو دو آدمی کو کیوں نظر آیا؟ لاکھ میں سے 50,000 کو کیوں نہیں؟ چلو 50,000 نہیں تو 30,000، 30,000 نہیں تو 10,000، ارے 1,000 کو تو نظر آئے. جب میں غفیر دیکھے، دادا کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سب نے باریک چاند بھی تھا، کتنا سب پورا شہر تماشا دیکھتا ہے، اتنا آسان کام ہے. اور مان لو دو آدمیوں نے دیکھ لیا، باقی کو نظر ہی نہیں آیا، تو ٹھیک ہے تم نے دیکھا ہے رکھو روزہ، باقی اوپر روزہ نہیں ہے، تم نے دیکھا ہے نا رکھو. ہاں اگر بادل ہیں، اگر بادل ہیں اور گواہی دینے والے شاہد ہیں، شاہد جو ہے وہ عادل ہیں، نیک ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، پھر سب کو روزہ رکھنا ہوگا. تو اتنا آسان، دیکھا. اگر مان لو کہ چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی، 28 روزے ہو گئے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک روزہ رکھنا نا، عید کے بعد رکھ لیں گے، اتنا آسان کام. لیکن اس کی وجہ سے تبصرے، کالم، اپنی مجلس سجانا جمانا، ایسے کام کے پیچھے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں. صحابہ کی شان عجیب تھی، چاند نظر آیا روزہ رکھا، نہیں نظر آیا چھٹی ختم. کیونکہ یہ آنکھ ہے ہماری، جس کو کہتے ہیں نیکڈ آئی سے دیکھنا، برا نہ آنکھ سے دیکھنا، یہ ہے بس، نظر آیا روزہ ہے، نہیں نظر آیا روزہ چھٹی. اتنا آسان کام ہے اس کے لیے. عوام تو خواص تو خواص، عوام بھی مبتلا رہتے ہیں اس میں، تبصرے اور ہر سال کا تبصرہ ہے اور جھگڑا انہیں میں ہوتا ہے، یہ دو چاندوں میں. دادا آسان کام، اعلان ہوا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بسم اللہ، غلطی ہو گئی انسان ہے، 10 کام میں غلطی، اگر اس میں بھی غلطی ہو گئی زیادہ تر ایک روزہ ہی رکھ لیں گے، بس ختم، جھگڑا نہیں ہے. لیکن اس میں آسان کام ہے. اب وہ گاؤں والے نے پوچھا کہاں سے آتے ہیں؟ یا مغرب سے آتے ہیں. اچھا بہت اچھا، کون سی تاریخ؟ جی 29 شعبان کے بعد. اب 29 شعبان کو مغرب کا وقت آیا، سارے گاؤں والے لاٹھی لے کے پہنچ گئے مغرب کی طرف اپنے گاؤں کے. میرے مرشد فرماتے کہ وہ ایک اونٹ پر ایک سوار آ رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھو آ رہا ہے، وہ روزے لے کر آ رہا ہے. اب گاؤں والوں نے پوچھا، قریب آیا، اب اس نے بھی دیکھا کہ کوئی پورا ہی تو بھیڑ لگی ہوئی ہے، ڈنڈے لے کے سارے ڈنڈا بردار دہشت گرد کھڑے ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی، اب گاؤں والوں نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میرا نام رمضان علی ہے. اب مارو یہی ہے جو روزہ لے کر آتا ہے، دے ڈنڈا دے ڈنڈا، بھگا دیا اس کو. اب مولوی صاحب کا رمضان شریف کے بعد آنا ہوا، پوچھا ہاں بھائی روزے رکھے؟ کہا جی رکھے. نہیں رکھے. ارے کیوں؟ فرض نہیں ہوئے تم پر؟ کہا ہم نے فرض ہونے ہی نہیں دیے. کہا وہ کہتے رمضان شریف کو آنے ہی نہیں دیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے, سبحان اللہ, جیسے شفیق باپ ہے نا, اپنے باپ کو سمجھاتا ہے ایک اچھے طریقے سے. دین پھیلانے کا بھی ہے کہ باپ کو سمجھائے مثال سے, واقعے سے, لطیفے سے, جو ہمارے بزرگ سناتے ہیں. اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ باپ کو سمجھانا, کہ اس سے بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا, ارے میاں تم روزہ رکھ کے گھبرا رہے ہو کہ ڈوبا کے ڈوبے گا, گھبراتے ہو. ارے نہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, اے عاشقوں یہ تمہارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے, بلکہ تم سے پہلے جو عاشق گزرے نا وہ بھی روزہ رکھتے تھے. کیا انداز ہے, سبحان اللہ, پانی پلا دیا. کیا پیارا انداز سے سمجھایا کہ تم گھبراؤ مت, روزہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بھاری لگے گا. ارے تم سے پہلے بھی لوگ لگتے تھے. جب انسان کو پتا چلے یار یہ کام کوئی میں نیا تو نہیں کر رہا, پہلے بھی لوگ کرتے تھے, کہتے کوئی بات نہیں. جیسے شادی شدہ کو تھپکی دیتے گھبرا مت, اور بھی پٹنے والے موجود ہیں, اس لیے کہ چڑھ جا بیٹا سولی پر. تو اس لیے سمجھایا کہ گھبراؤ مت. کما کتب علی الذین من قبلکم, اب دیکھیں جب روزے کی ابتدا ہوئی تھی ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. جب روزے کی ابتدا ہوئی تھی تو رات کو سونے سے پہلے صحابہ جو کھا لیتے تھے وہی ان کی سحری ہوتی تھی, صبح اٹھنے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی. روزے کی ابتدا میں یہ عالم تھا, عالم جس نے رات کھا لیا کھا لیا, پھر بعد میں نہیں صبح اٹھ کے نہیں کھا سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تدریجن اور آسان فرما دیا کہ پھر سحری کو پسندیدہ قرار دے دیا. سحری پسندیدہ, افطار میں تعجیل پسندیدہ, زیادہ تاخیر مت کرو. سورج ڈوب رہے کے دو تین منٹ کے بعد احتیاط اتنی ٹھیک ہے, زیادہ تاخیر مت کرو, یہ پسندیدہ. اب ہمارا کیا حال ہے, اتنی آسانی. اب ہم نے افطار کھلتے ہی سموسا, پاپڑ, چھولے, فروٹ چاٹ, دہی بڑے وغیرہ ذالکا. بد بھی تو کھاتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, تو دہی بڑا بھی ساتھ میں کہتے ہیں میں بھی بڑا ہوں. یہ بات میرے مرشد نے فرمائی, نہ سجدے میں جا سکتے ہیں نہ سجدے سے اٹھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء تک کھاتے رہتے ہیں. یہ روزہ رکھا ہے کمزوری ہو رہی ہے, پھر عشاء پڑھ کے پھر تراوی پڑھ کے آتے ہیں. اس خوف سے کھاتے ہیں کہ 20 رکعت تراوی پڑھنی ہے, ڈر کے مارے کھا لو, ایسا نہ ہو تراوی میں شہید ہو جائے. امام کو دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ آج بہت دیر لگا رہا ہے. اور پھر تراوی پڑھ کے آتے ہیں, کہتے جلدی لاؤ جلدی لاؤ, کھانا تو کھائے نہیں. وہ بھی حیران ہوتی ہے, وہ مغرب سے جب تک کھا رہے تھے وہ کیا تھا. پھر اس کے بعد الگ, عشاء کے بعد الگ, تراوی کے بعد الگ, پھر ماشاءاللہ سحری بھی نہیں چھوڑتے. اتنا کھاتے ہیں, سارا دن کھٹی ڈگارے لیتے رہتے ہیں لیکن کھانا نہیں چھوڑتے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا نا کہ عجیب بات ہے, رمضان شریف میں تو وزن کم ہونا چاہیے. تجربے کی بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں وزن بڑھ جاتا ہے, یہ تجربہ ہوا. کیوں؟ اتنا جو کھاتے ہیں. تاکہ اللہ کی شان دیکھیے, روزہ رکھنے والا آج تک کوئی مرتا نہیں ہے ایسے. عجیب, اتنی برکت ہے رمضان شریف کی, اتنی برکت ہے, گئے سے گئے آدمی بھی روزہ رکھ لیتا ہے. اور دن خوف تو ہوتا ہے کہ ہائے دن کیسے گزرے گا, یہ طبعی خوف ہے, بشری خوف ہے, بری چیز نہیں ہے یہ. لیکن آپ دیکھیں ایسے مزے سے روزہ گزر جاتا ہے کہ بس, اتنی برکت کا وقت ہے کہ بس. بلکہ یہ تو کیا ہونا تو یہ چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہو, اگر خدا نہ خواستہ کبھی سحری میں آنکھ نہ کھلے تو رمضان شریف کا روزہ, جس کو ہمت اور طاقت ہو, دیکھو بھائی یہ قید لگا دی ہے میں نے, وہ تو بغیر سحری کے بھی رکھ لے. اور اس کی بھی ایک اپنی الگ لذت ہوتی ہے, لیکن اللہ اس سے حفاظت فرمائے. تھا نہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اب اس وقت کیا عالم ہوتا ہے, جس وقت افطار کھلنے کا وقت ہوتا ہے نا کہتا ہے اللہ میاں کل تو میں روزہ نہیں رکھوں. ہر انسان روزہ نا اب کاروبار پر گیا کام پر گیا گرمی ہے موسم ہے بھائی کل روزہ نہیں رکھنا, یہی عالم ہوتا ہے بھائی چھٹی پھر اور پھر مغرب کے بعد لمبے لیٹے ہوئے. لیکن اللہ اکبر عجیب رمضان شریف کی برکت ہوتی ہے, صبح ہوتا ہے پھر تیار ہو جاتا ہے کہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم. پھر کہتا ہے نہیں اللہ کی رضا کے لیے پھر روزہ رکھنا ہے, پھر ہمت جوان ہو جاتی ہے. یہ رمضان شریف کی برکت ہے. لیکن اللہ تعالی نے روزہ جو فرض کیا اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی, علماء بیان فرماتے بھی ہیں اور جو نہیں بیان فرماتے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ اللہ جانتے. لیکن ایک حکمت اللہ تعالی نے خود بیان فرمائی, وہ کیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ اس رمضان شریف کی برکت سے تم متقی بن جاؤ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن کا خوف اللہ والوں کو نہیں ہوگا اور ولاہم یحزنون, اور دنیا کے چھوٹنے کا ان کو غم نہیں ہوگا. اور اللہ والے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے. الحمدللہ اللہ تعالی ایمان کی دولت کی, بس ایک کام کرنا ہے تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی 50% کام ہمارا پورا ہو چکا ہے, صرف 50% کام کرنا ہے. وہ کیا؟ کہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا تاج اپنے سروں پر سجا لیں. رمضان شریف کا مقصد بھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو پتہ چلا اللہ تعالی نے رمضان شریف کس لیے دیا ہے؟ اپنا ولی اور دوست بنانے کے لیے. ذرا آپ رمضان شریف کی برکت دیکھیے, کیسے گیا آدمی بھی ٹوپی رکھی مسجد میں آ گیا, سارا سال مسجد میں نہ آئے رمضان شریف میں وہ بھی نماز پڑھتا ہے, کتنی عجیب برکت ہے اس کی. اور بعض لوگ ایک شکایت بھی کرتے ہیں, شکوا کیا کرتے ہیں؟ وہ شکوا یہ ہے کہ جی رمضان شریف میں بڑا دل لگتا ہے عبادت میں اور رمضان شریف میں بڑا مزہ آتا ہے اور رمضان جاتا ہے مزے بھی ساتھ لے جاتا ہے. یہ رمضان شریف ختم ہوتے ہی شیطان جو بند ہوتا ہے وہ بھی نکل آتا ہے, مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے یار بس کرو یار, پورے مہینے اتنی عبادت کی ہے تم, اتنی نمازیں پڑھ لیے, سال بھر کے لیے اسٹاک جمع ہو گیا, چلو نا میرے ساتھ. ارے کیا تم نے رمضان میں داڑھی رکھ لی؟ ٹھیک ہے اچھا کام کیا رمضان میں داڑھی رکھ لی, اب رمضان میں ہو گئی نا داڑھی, چلو اب چلو نائی کے پاس, کل تو تمہیں جا کے یہ شعر بھی پڑھنا ہے. عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم, رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے, کل تو سب رشتے دار نہیں آئیں گی گھر میں, سوئیاں بھی کھلانی ہے. ارمیاں چلو حجام کے پاس چلو, ہیئر ڈریسر کے پاس, ذرا کچھ اپ ٹو ڈیٹ بنو, کیا بولیں گے کہ ملہ ہو گیا یہ. تا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان شریف گیا, معتکف صاحب اعتکاف سے نکلتے پہلے حجام کے پاس جاتے ہیں, تو بیوی نے کہا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی تو اجازت ہے, خبردار جو تو اپنی داڑھی لے کر گھر میں آیا. معتکف صاحب گھر جانے سے پہلے داڑھی منڈوا کر جاتے ہیں, کتنی عجیب بات ہے. رمضان کیا اعمال بھی رخصت ہو گئے. اور وہ بات رکھیے, کہتے جی رمضان جیسا مزہ نہیں آتا, تو اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز رمضان شریف میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ, گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور تلاوت کا ذکر کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تو ان چیزوں میں خود لذت ہے. اگر یہی اہتمام ہم غیر رمضان میں بھی کر دیں تو کیوں نہ مزہ غیر رمضان میں بھی آئے گا. تو وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے معمولات اور غیر رمضان کے معمولات میں ہم خود فرق کرتے ہیں. اگر یہ فرق کو ہم خود ختم کر دیں تو جو مزہ رمضان شریف میں آتا ہے وہ مزہ غیر رمضان میں کیوں نہ آئے گا. فرق تو ہم کرتے ہیں, ہمارے معمولات میں فرق ہے. اگر یہی کام ہم پانچ وقت کی نماز, یہی ذکر تلاوت کا اہتمام, نیک صحبتوں میں بیٹھنا, کیسے نہ لذت آئے گی, گناہ کو ترک کریں کیسے نہ مزہ آئے گا. تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ غیر رمضان میں ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں, لہذا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لذت اور مزہ جو اس کے ساتھ لازم و ملزوم تھا, تو جب ہم نے شرط کو فنا کر دیا, کنڈیشن کو ختم کر دیا, تو اس کا انعام کیسے ملے گا ہمیں؟ اذا فات الشرط فات الجزا، شرط فنا جزا ختم. دادا نیک اعمال نیک عبادات نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ لذت اور مزہ جو اس کے ساتھ کہتے ہیں لازم و ملزوم تھا وہ بھی نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب؟ غیر رمضان میں اہتمام کر کے دیکھیں کیا وجہ ہے کہ غیر رمضان میں کیوں نہیں ملے گا، کیا وجہ ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عاجز ہے کہ وہ نہیں دے سکتے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ لوٹ سیل کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پلس انعامات ملتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ پلس انعامات ہے، لیکن انعامات تو پھر بھی باقی ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان شریف کا زمانہ تقویٰ کا زمانہ ہے، تقویٰ کا موسم ہے، لوٹ سیل کا موسم ہے. اب رہی بات کے ساتھ، جب تقویٰ کا موسم ہے تو یہ چیز ہمیں کیوں نہیں ملتی کہ اتنے رمضان شریف گزارے اب تک ہم متقی نہیں ملے بنے؟ اور متقی کے معنی ہے کہ جو گناہ سے بچنے والا ہو وہ متقی ہے. متقی کے کیا معنی ہے؟ جو گناہ سے بچنے والا ہو، گناہ کا تقاضا ہو لیکن اس تقاضے پر عمل نہ کرے وہ متقی کہلاتا ہے. تہجد پڑھنا مبارک، ذکر اوابین چاشت مبارک، اشراق کی نمازیں مبارک ہے، تلاوت کرنا مبارک ہے، لیکن گناہ کرنے والا وہ ان تمام عبادتوں کے باوجود متقی نہیں کہلائے گا. بھائی ایک آدمی نفل نہ پڑھتا ہو لیکن گناہ نہ کرے، نفل نہ پڑھنے والا وہ متقی کہلائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے. اب رہی بات کہ رمضان شریف میں تقویٰ کا موسم ہے، لیکن ہم کیوں متقی نہیں بنتے جبکہ رمضان شریف کا اللہ تعالیٰ خود مقصود بیان فرما رہے ہیں؟ تو اس کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، اور یہ تقویٰ کہاں ملے گا؟ کونو مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس رہو. تو اب ان دونوں آیتوں کو جوڑے تو پتہ یہ چلا کہ رمضان شریف سے تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ بھوکا پیاسا رہنے سے نفس جھیلا پڑ جاتا ہے، نفس جھیلا پڑ گیا جیسے گھوڑا ہے. اب گھوڑے کی سرکشی کیسے دور ہوتی ہے؟ گھوڑے کی سرکشی ایسے دور کرتے ہیں کہ اس کی غذا کو بند کر دیتے ہیں، اس سے گھوڑے کی سرکشی دور ہو جاتی ہے. لیکن گھوڑے کو تربیت دینے کے لیے گھوڑے والا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لہذا نفس کی سرکشی تو بند کر دی، لیکن نفس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی پہ کے اعمال پر ڈھالنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور وفاداری کے اعمال کریں کہ دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے. یہ تربیت اور ٹریننگ چاہیے، یہ تربیت اور ٹریننگ صحبت اہل اللہ میں ملتی ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانہ، رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانہ. لہذا شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ، فضائل اعمال جن کی سارے عالم میں پڑی جاتی ہے، حضرت کا خود معمول تھا پورے مہینے اعتکاف کرنے کا، اور پھر حضرت کی خدمت میں بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے علماء وقت لگانے کے لیے آئے کرتے تھے. فیصل آباد میں حضرت کا اعتکاف ہوتا تھا، پاکستان میں بھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا. مفتی زین، ایک میرے مرشد فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت کا سفر ہو رہا تھا، گرمی کا زمانہ تھا، تو حضرت کے جو خدام تھے انہوں نے انتظام کیا کہ جس اسٹیشن پر گاڑی جاتی وہاں برف کی سلی رکھ دیتے ڈبے میں. تو ایسے ایک اسٹیشن پر خوب گرمی تھی، ڈبے میں برف کی چار پانچ چھ سلیاں رکھوا کر منگوا کر وہ رکھ دی. تھوڑی دیر میں ڈبہ ٹھنڈا ہو گیا. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے، حضرت شیخ العزیز صاحب کے خلیفہ بھی تھے وہ. انہوں نے فرمایا، کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، کیونکہ شیخ العزیز ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر نہیں فرماتے تھے. عجیب بات، حضرت کا درس اتنا مشہور تھا کہ بس بخاری شریف کا درس دیتے تھے، درس میں خوب زبان کھلتی تھی لیکن تقریر نہیں کرتے تھے. حضرت تصنیف حضرت کی تعلیف اور تحریر خوب تھی، بہت کتابیں لکھی حضرت نے اور عجیب عجیب علوم کی کتابیں ہیں، لیکن عجیب بات ہے تقریر نہیں فرماتے تھے. اللہ کی شان، تدریس ہے تقریر نہیں ہے. اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور بے کمالی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی تقریر نہ کر سکے تو کوئی کم ہو جائے، ایسا بے کمالی کی بات نہیں ہے، تقریر کرنا بھی کوئی کمال نہیں ہے، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، جس کو دے اس کا کمال نہیں، جس کو نہ دے تو وہ بے کمال نہیں. اب دیکھیے سمجھائے اسی بات کو، فرمایا کہ دیکھو مفتی صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا کہ دیکھو بھائی گاڑی کا ڈبہ گرم تھا کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا جی حضرت. مفتی صاحب نے فرمایا کہ اچھا برف کی سلی منگائی، ڈبہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں؟ کہا حضرت جی حضرت ٹھنڈا ہوا. فرمایا برف نے کوئی تقریر کی تھی کہ بھائی دو سب لوگ ٹھنڈے ہو جاؤ؟ کہا نہیں حضرت، تقریر نہیں کی، برف رکھی اور ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا اسی طرح یاد رکھو، شیخ الحدیث ہمارے شیخ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، حضرت خاموش ہے لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا جو نور، اللہ کی نور کا اور محبت کا جو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بس اپنے دلوں کو ان سے ملا کر رکھو، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت منتقل ہو جائے گی. یہ ہے صحبت کا راز. جی ارے صاحب وہ فلاں آدمی کا لڑکا ہے نا برباد ہو گیا. بھائی کیسے ہو گیا؟ بری صحبتوں میں پھنس گیا تھا. تو بری صحبتوں میں برباد ہونا سمجھ میں آتا ہے، اچھی صحبت میں آباد ہونا سمجھ میں آنا مشکل ہے. جب بری صحبت میں برباد ہوگا، اچھی صحبت میں آباد نہ ہوگا جناب. بری صحبت سے برا بنا، اچھی صحبت سے اچھا نہ بنے گا. بس یہی تو راز ہے کن مال سازشین کا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، جب اچھی ہوگی صحبت ملے گی تو اچھا بنے گا، بروں کی صحبت سے برا، اچھوں کی صحبت سے اچھا. کتنا آسان کام ہے. بس لہذا رمضان شریف کسی اللہ والے کے پاس گزار لے، زندگی میں ایک رمضان شریف گزار کر دیکھے. رمضان شریف کا زمانہ اور اللہ والوں کا ٹھکانہ، تو بن جائے گا اللہ کی محبت کا بہانہ. جیسے چاقو ہے نا، اب لوہے کو لوہے سے ہی چاقو بنتا ہے نا، اب لوہے کو گرم تو کر دیا، لوہا پگھل گیا، سونے کو پگھلا دیا، خود زیور بن جائے گا؟ لوہا خود چاقو بن جائے گا؟ لوہار چاہیے، سنار چاہیے. بس میرے کو دوستو رمضان شریف سے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تقوی کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی صلاحیت ہماری جان میں آ جاتی ہے. اب ضرورت ہے کہ اپنے کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اور ہماری زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی رضا پر اور خوشی پر مرنا اور جینا سکھا دیجیے. وہ اچھے اخلاق سکھائیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. ہمیں وہ باتیں سکھائیے، یہاں تک کہ بولنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. اب جیسے ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے نا، یہ میرا صاحبزادہ ہے. اب یہ لفظ ہے، یہ میرا صاحبزادہ ہے، اور ہم اس کو اردو دانی کا کمال سمجھتے ہیں. دہلی اور لکھنؤ کا ہوگا تو وہ تو ضرور کہے گا کہ صاحب واہ کیا اردو دانی ہے. لیکن ابھی ذرا سمجھدانی سامنے لائیے، پھر بتاتا ہوں یہ اردو دانی کیا چیز ہے. اس کے لیے سمجھدانی لانی پڑے گی. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کہا نا، یہ میرا صاحبزادہ ہے. گویا کہ اپنے کو کہا میں صاحب ہوں، یعنی میں وی آئی پی ہوں اور یہ وی آئی پی کا بیٹا ہے. یعنی اپنے منہ سے اپنی تعریف ہو رہی ہے. اس لیے یہ نہ کہنا چاہیے کہ میرا صاحبزادہ ہے یا میری صاحبزادی ہے. اب اردو تو سیکھ لیتے ہیں لیکن اس کا استعمال بھی سیکھنا ضروری ہے. اب ایسا نہیں کہ کسی نے کہا صاحبزادے تو اب اگلے کو تو کہے گا، لیکن اپنے کو تو کوئی نہیں کہنا چاہیے. اس کو منع کیا گیا ہے، گویا کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے کہ میں بھی صاحب ہوں، میں بھی وی آئی پی ہوں. یہ جو ٹریننگ بولنا، یہ تربیت، یہ ہے کام. نظر کہاں استعمال کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، ماں باپ سے گفتگو کرنی ہے کیسے، اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اس پر کیسے برداشت کرنا ہے. کوئی حسین عورت سامنے آ گئی، اب کیسے نظر بچانی ہے؟ معلوم تو سب کو ہے نا بھائی، غصہ نہیں کرنا چاہیے تو سب کو پتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں سکھانا شیخ سے، یہ نہیں سیکھنے جا رہے کہ جی معلومات دیجئے. معلومات تو ماشاءاللہ خوب ہیں، بلکہ ایک صاحب میرے شیخ کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت میں ہر موضوع میں بات کر سکتا ہوں گھنٹوں گھنٹوں. حضرت خاموشی سے سنتے رہے کہ کیا بولے اس کو. تو گھنٹوں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بھائی،
اصل تو کمال یہ ہے کہ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے اس وقت کوئی حسین عورت سامنے آ جائے، اس وقت بھابھی سامنے آ جائے، اس وقت ہم نے اپنی چابی بچا لی ہے، اب نظر نیچی کرنی ہے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، یہ ہے جناب. معلوم تو ہے یا ہم اس لیے تھوڑی بیٹھے کہ جی بتانا ہے آپ کو، تو مجھ سے زیادہ معلوم ہے ماشاءاللہ. اصل یہ مقصد نہیں ہے ہمارے اس مل بیٹھنے کا، مقصد یہ ہے کہ جو صحبت میں ایک دوسرے کی بیٹھ رہے ہیں ہر آدمی دوسرے کو نیک سمجھے، اپنے کو نہ سمجھے دوسرے کو نیک سمجھے، تو اس سے دل میں قوت اور تقویت پیدا ہوتی ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے. اب انسان اسی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے، ہاں یار میں نے اپنی شلوار ٹخوں سے اوپر رکھنی ہے، مردوں کے لیے مسئلہ ہے. عورت کو ہمت پیدا ہوتی ہے، ہاں میں نے شرعی پردہ کرنا ہے، شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنی ہے. یہ قوت پیدا ہوتی ہے، یہ صحبتوں سے پیدا ہوتی ہے. اب اس قوت کو کام میں لے کر آنا ہے. لہذا انسان جب نیک صحبتوں میں بیٹھتا ہے نا تو اس کا اثر دو تین دن تک رہتا ہے. وہ کیسے؟ فجر کی نماز میں بھی موجود ہوگا، تمام جماعت کی نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھے گا، بیوی نے کچھ کہا اس کو بھی برداشت کرے گا، کوئی عورت سامنے آ گئی وہاں بھی نظر بچائیں گے. دو تین دن گاڑی چل جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر پھس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب موبائل چارج کرتا ہے تو چارج کرنے کے بعد اس کو استعمال بھی تو کرتے ہیں بھائی کہ نہیں، بیٹری کم ہوتی ہے کہ نہیں، تو کیا کرتے ہیں بیٹری دوبارہ چارج کرواتے ہیں، اس کے لیے بجلی چاہیے. اسی طرح سے ایسے اللہ والوں کی صحبت میں جائے جو حامل تجلی ہو، جو تجلی جن کے پاس ہو، تو ان کی تجلی سے ہماری روحانی بیٹریاں چارج ہوں گی. یہ راز ہے صحبتوں کا کہ اس سے روحانی بیٹری چارج ہوتی ہے، جس سے انسان نیک اعمال، سنتوں پر عمل کرنا، گناہ سے بچنا اور مخلوق کے اعتراضات کو برداشت کرنا، یہ بھی تو ایک چیز ہے. کیونکہ داڑھی رکھی فوراً آئے، سب سے پہلا جوان ہے اس کو تو یہی کہیں گے ارے میاں تیری شادی کیسے ہوگی، داڑھی والے کو کہیں گے تیری شادی کیسے ہوگی، بھائی کیا داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوتی؟ بلکہ تجربے کی بات یہ پہلے ہو جاتی، کیوں صاحب یہ میرا تجربہ ٹھیک ہے، ہاں جناب کچھ تو داد دو یار. لیکن میں داد لینے نہیں آیا، یہ تجربہ ہے کہ کیوں، اس کا مطلب ہے جلدی والے ہو جاتے ہیں، ڈراتے ہیں، اب خوف تو ہے نا. اور یہ تم کھاؤ گے کہاں سے جناب؟ جہاں سے اللہ آپ کو کھلائے گا ہمیں بھی وہی سے کھلائے گا کیا؟ یعنی ایک ایسی ایسی باتیں بھائی، اب جو ماسٹرز کرتا ہے اسے پوچھو تو کہاں سے کھائے گا، تیری ڈگری تجھے کھلا رہی ہے؟ ذرا ماسٹر والوں کو پوچھ جاؤ، ایک ماسٹر والے کا حال بھی سن لیجیے. ایک آدمی نے ماسٹرز کیا، ماسٹرز کی ڈگری لی، نوکریاں بغل میں دبا کر بےچارے نوکری نہ ملے. جو بعض بتا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو سب لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، آپ کے اسٹینڈرڈ کی نوکری ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا. اب اس کے بعد ایک دن اخبار میں اشتہار آیا کہ ملازم کی ضرورت ہے چڑیا گھر میں. وہ چڑیا گھر پہنچ گیا اپنی ڈگریاں بغل میں دبا کر، وہاں گیا مینیجر کے سامنے ڈگریاں رکھ دی، سر یہ میری ہے. اس نے فائل بند کر کے کہا صاحب سیدھی سیدھی بات ہے، دراصل ہمیں ایک ایسے ملازم کی ضرورت ہے جو ریچھ کی کھال پہن کر صبح 9 سے لے کر 5 بجے تک بس کلابازی کھانی ہے اس کو پنجرے میں. کھا ہوگی آپ کی 10,000 روپے. اس کو غصہ آیا، اس نے فائل دبائی بغل میں، اس نے کہا ہم پاگل ہیں جتنے گریجویشن اور ماسٹرز کی ہے اس کام کے لیے، دفاع کرو. اٹھ کر چلا گیا، باہر نکلا تو اسے خیال آیا یار ایسی نوکری تو کہیں بھی نہیں مل رہی تھی. یہ انسان ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پیٹ ہے پیٹ، پیٹ بہت کچھ کروا لیتا ہے. اس نے کہا یار دفاع کرو یار، ریچھ کی کھال پہنے گی، کسی کو کیا پتا اندر ماسٹر چھپا ہوا ہے یا پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہے. یار پیسے تو ملیں گے، گھر میں چولہا تو جلے گا. اب جناب انہوں نے قبول کے آئے پھر آئے، انہوں نے کہا دیکھا دماغ درست ہو گیا اس کا، بات کیا ہو گئی 10,000 روپے ماہانہ ملیں گے. اب ریچھ کی کھال پہن کے پنجرے میں کودتے تھے، کودنے میں پریکٹس ہو گئی، برابر میں شیر کا پنجرا تھا، ملازم کی غفلت سے ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا. اب جو کلابازی بچے آتے تھے ان کو خوش کرنا ہوتا تھا، یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا ملازمت کی، چھلانگ ماری تو ہوش نہیں رہا، شیر کے پنجرے میں چلے گئے. وہ جو سر اٹھا اس شیر سامنے، اسے چیخ ماری اما مر گیا، جان نکل گئی اس کی، تو شیر کھائے گا مجھے. شیر نے کہا بے چپ کر، دونوں کو نوکری سے نکلوائے گا کیا؟
ماسٹر سے پوچھے تو کہاں سے کھاتا ہے بھائی جو تو اتنی باتیں کر رہا ہے، مولویوں کو کہہ رہا ہے یا دین پر چلنے والوں کو کہتا ہے تم کہاں سے کھاؤ گے؟ ذرا ان سے پوچھو تم کہاں سے کھاتے ہو؟ تم اپنی گریجویشن، اپنی ہائیلی کوالیفائڈ کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ تم کہاں کیا کرتے ہو؟ تم رگڑے کیوں کھاتے ہو؟ تم کو اگر اپنی ڈگریوں پر ناز ہے تو کھلانے والے نہ تم نہ ڈگریاں، کھلانے والا اللہ ہے. اور کیسے کھلاتا ہے؟ اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے گئے، خیال آیا میرے بیوی بچوں کو کھانے کا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ عصا مارو جس چٹان پر ہو. اللہ مالوسی رحمتہ اللہ نے تفسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا، وما من دابت ان کے تحت میں پہاڑ چٹان دو پرت ہٹ گئی، پھر حکم ہوا پھر مارو، تیسری دفعہ مارا، اندر ایک اس چٹان کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کے منہ میں بالکل تازہ سبز رنگ کا پتا، اور وہ کیڑے کو دیکھے. ہم انسان کتنے روٹی کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کیڑے کو دیکھے کہہ رہا ہے سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات وہ جو مجھ جیسے ناقیر ناچیز حقیر کیڑے کو دیکھنے والی ہے. وہ یعرف مکانی، اور میرے رہنے کے ٹھکانے کو جاننے والی ہے، کتنا بڑا مولا اور مجھ حقیر کیڑے کے رہنے کی جگہ کو جاننے والا. وہ یرزقنی ولا انسانی، اور مجھے باقاعدگی سے رزق مل رہا ہے اور کبھی اللہ مجھے بھولتا نہیں ہے. اس اللہ نے کیڑے کا انتظام کیا، انسان اشرف المخلوقات کو کیوں نہ دے گا؟ اور پھر جو اللہ کا فرما بردار بن جائے اسے روٹی نہ دے گا، جس کی وجہ سے سارے عالم کو روٹی مل رہی ہے. یہ امریکہ جرمن جاپان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں روٹی نہیں مل رہی، بلکہ مسلمان کے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ کیوں؟ جب تک اللہ اللہ کہنے والے نہ رہیں گے قیامت آئے گی، اور جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ روٹی بند ہو جائے گی. جب تک عالم قائم ہے روٹی ملتی رہے گی. عالم کن کی وجہ سے قائم ہے؟ ان اللہ والوں کی وجہ سے، اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے. اگر ہماری وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے، نہ کہ ان کی ٹیکنالوجی جی کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے کہ ہم کہیں گے حضور ڈالر تو دے دیجئے، ڈارلنگ نہیں آتی تو ڈالر تو دے دیجئے تاکہ ہمارا چولہا تو جل جائے، ایڈز بھی دیجئے اور ایڈز بھی دیجئے، دونوں ایڈز دیتے ہیں. تو رمضان شریف کا زمانہ کسی اللہ والے کے پاس گزار لے، لیکن کس نیت سے؟ مجھے اللہ والا بننا ہے. وہ تقویٰ کی دولت جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو کوئٹہ جب ریل جاتی ہے ایک انجن آگے لگتا ہے ایک انجن پیچھے لگتا ہے، ڈبل انجن لگتا ہے نا جی. تو فرمایا دیکھو رمضان شریف میں دو انجن لگا لو، ایک تو رمضان شریف کا روزے کا انجن ہوگا، روزے کا انجن ہوگا، اور دوسرا اللہ والے کی صحبت کا انجن ہوگا. فرمایا ایک رمضان شریف کسی اللہ والے کے پاس سچی نیت سے صدق دل سے یہ گزار لو کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، اپنے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کرانا ہے، اپنی غفلت کو توجہ سے تبدیل کرانا ہے. فرمایا پھر دیکھو کیسے نہیں انشاءاللہ اللہ والے بنتے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ والوں کے بیانات میں پردے کا جائے انتظام و شریف، کیسٹ سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، یہ ان کے لیے ہے. اور بندوں کے لیے ہے، مرد ہے وہ سامنے آ کر بیٹھے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو رمضان شریف آنے والا ہے، اب اس کی تیاری، ایک پیغام پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک ہی ہے، یہ مزہ الحمدللہ فقیر نے اٹھایا، مزہ اٹھا کر پیش کرو. ایک ہوتا نا کہ مزہ نہ پیش کیا اٹھایا ہوتا پھر کہتے آم کھایا نہیں، کہہ رہے آم کھا کر دیکھو. وہ کیا جانے کیوں جناب؟ جی بڑا میٹھا ہے، وہ کتاب کی باتیں بتائے گا، جی اس میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، مست ہو جاتا ہے. ارے یہ کیا چیز ہے؟ آم کھانے والا جو مستی بیان کرے گا وہ پڑھنے والا بتا سکتا ہے؟ بس میرے پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص، اپنی محبت کا مزہ عطا فرما دے. اور اللہ والوں کی صحبت میں کیا لذت ملتی ہے، کیا مزہ ملتا ہے. بس میرے دوستو یہی ہے کہ جس نے آم کھایا نہیں اس کو کیسے بتائے کہ آم کتنا لذیذ ہوتا ہے، کون سا آم، چون سا آم، کیسا لذیذ ہوتا ہے، کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھانک کاٹ کر اس کے زبان اس کے منہ میں ڈال دی جائے، جب کھائے گا خود ہی کہے گا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا جا با جان جا تو ہمراز کر دی، جزاک اللہ کے تو نے میری آنکھیں کھول دی. ایک اللہ والے اس کی صحبت سے اللہ کی محبت اور تعلق جو مل جاتا ہے میرے دوستو، پھر وہ خود ہی کہتا ہے شیخ کو خطاب کر کے کہ تو نے مجھ کو کیا سکھا، شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. مولا نعمان ارمان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی حضرات ہیں ان کے لیے، فقیر بھی کچھ میری طبیعت بھی ناساز ہے. ایک بات یاد آئی، ایک دفعہ ایک صاحب نے میرے مرشد سے عرض کیا کہ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے. حضرت نے فرمایا کہ مومن کی طبیعت کبھی خراب نہیں ہوتی، یہ مت کہو خراب ہے، کہو ناساز ہے. مومن کی طبیعت خراب؟ ایمان، جبکہ بیماری پر بھی رحمتیں برس رہی ہیں، مومن کی طبیعت کہاں سے خراب ہو سکتی ہے؟ اس کو تو ہر حال میں مزے ہیں. حضرت فرمایا خراب مت بولو، کہو ناساز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرما دیجئے، مولانا میری والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعا فرما دیجئے، ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے، گھر والی کے لیے بھی، اور یا اللہ دوسرے بیماروں نے بھی دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، میرے شیخ کو بھی کروڑوں جان عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب، اپنی محبت اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنی فرما برداری کی آیات سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمیں حیات، طویل حیات، اپنی فرما برداری، اطاعت اور ادب والی حیات عطا فرما. اس رمضان شریف کو خیریت اور عافیت سے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے ہمارے لیے مقدر فرما دیجئے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے، ہماری اولاد کو بھی یا اللہ عافیت عطا فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہماری مال کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے املاک کی، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری تجارت کی، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو اپنا ولی اور دوست بنا دیجئے، ہم سب کو تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما دیجئے، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ ہم سب کو حلال روزگار، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ اور اس مال کو آپ کی رضا اور خوشی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس زندگی کو اپنے کام کا بنا دیجئے، اپنی اطاعت اور خوشی کے اعمال کے سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا. جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے. یا اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں پر شفیق اور مہربان فرما، بیویوں کو شوہروں کا فرما بردار بنا، وہ اولاد کو اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا، اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. ہم سب کو اپنے بڑوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اپنا قرب اور تعلق خاص ہماری جانوں کو نصیب فرما کر، یا اللہ جان سے، مال سے، آبرو سے، اور گھر والوں اولاد کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آنے والے اور آنے والیاں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے کرم سے